الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة علامات قیامت کے اوپر گفتگو ہوتے ہوئے معاملہ اور مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے کی جو علامتیں بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری امت میں سمندر کی موجوں کی طرح کتنے کھڑے ہوں گے، جس طرح موجیں تھمنے کا نام نہیں لیتی اور ایک تسلسل ہوتا ہے، فتنوں کا یہ تسلسل ہوگا اور آگے دروازہ ہے، فتنے رکے ہوئے، دروازے کی وضاحت ہو چکی کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بعد وہ فتنے کھڑے ہو گئے، مختلف قسم کے فتنے تھے، ان میں سے ایک قسم کی گزشتہ جمعہ سے وضاحت ہو رہی ہے، اور یہ مختلف فرقے تھے، سب نے اسلامی لبادہ اڑا ہوا تھا، سب نے اپنے اوپر دین اسلام کا خول چڑھایا ہوا تھا، سب کا دعویٰ اسلام کا تھا، سب کلمہ پڑھتے تھے، لیکن فتنے، گزشتہ جمعہ تین کا تذکرہ کیا، خارجیوں کا فتنہ، ان کے عقائد ان کے نظریات بتائے، قدریہ کا فتنہ، مرجیہ کا فتنہ، یہ تین فتنے آپ ساتھی سن چکے اور نوٹ کر چکے، اور یہ کے بعد دیگر یہ فتنے کھڑے ہوئے، ابھی مرجیہ کا فتنہ یہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا جہمیہ کا، یہ فتنہ جعد بن درہم نامی شخص نے کھڑا کیا، یہ کیا فتنہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں صفات کا تذکرہ ہے قرآن میں یا حدیث میں، وہاں تاویل کرنی پڑے گی، مثلا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی ہم تعویل کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی، اللہ نے کلام کیا یہ نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانو گے، اس نے کہا کہ کلام کرنے کے لیے تین چیزیں چاہیے، ایک زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے اور دانت چاہیے، اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے دانت، اللہ کے ہونٹ، اللہ کی زبان، کلام کرتے ہوئے اگر بندے کے ہونٹ نہیں ہے اس کی کلام سمجھ نہیں آتی، اگر ہونٹ ہیں دانت نہیں ہیں تب بھی صاف ستھری کلام نہیں کر سکتا، اس کی کلام میں صفائی نہیں ہوتی، بات بڑی واضح نہیں ہوتی. ہونٹ ہیں، دانت ہیں، زبان نہیں ہے، تب بھی کلام نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں ماننی پڑے گی. یہ ایک فتنہ کھڑا کیا. سیدھے سادے مسلمان، کیونکہ جن لوگوں نے بھی جن حلقوں میں فتنے کھڑے کیے، پہلے اپنا حلقہ بنایا لوگوں پر، ایک اثر چھوڑا، جب دیکھا کہ لوگ ہمیں با اعتماد سمجھتے ہیں تو پھر اس فتنے کو کھڑا کر دیں، لوگ زد میں آنا شروع ہو گئے. اب ہر مسلمان قرآن و حدیث سے محبت کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا علم جو ہے کافی اور شافی ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے. عقیدت ہے، تعلق ہے، علم کی کمی ہے. لہذا فلسفے کے ذریعے، منطق کے ذریعے، معقولات کے ذریعے ہر دور میں امت کو گمراہ کیا گیا. عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، کم فہم لوگ جات من درہم کے اس فتنے کی دلدل کے اندر پھنس گئے. علماء نے بڑا مقابلہ کیا، محدثین نے مقابلہ کیا کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے. اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی وہ مخلوق جس کی نہ زبانیں ہیں، نہ دانت ہیں، نہ ہونٹ ہیں، وہ کلام کرے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج ہے. قرآن و حدیث میں اس کے دلائل ہیں. قیامت کا نقشہ قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. قیامت کے دن اللہ تعالی مجرموں کے ہونٹوں کے اوپر مہر لگا دے گا، ہونٹ پہ مہر لگ گئی، اور اس دن اللہ تعالی ہاتھوں کو حکم دے گا تم باتیں کرو. ہاں تمہارے ساتھ یہ کیا کرتا تھا، قرآن ہے، ہاتھ کی زبان ہے، ہاتھ کے ہونٹ ہیں، ہاتھ کے دانت ہیں، اللہ کا امر ہے. قرآن کہتے ہیں تو کلے منا آئی دی، یہ ہاتھ باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے. ان تینوں میں سے کون سی چیزیں ان پاؤں کی ہیں؟ ہاتھ بول رہے ہیں، بغیر ان چیزوں کے کون بلوا رہا ہے؟ اللہ. پاؤں گواہی دے رہے ہیں. جب ہاتھ اور پاؤں یہ اعضاء گواہی دے کر فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہونٹوں کی مہر کو ہٹا دے گا. پھر یہ شخص، یہ مجرم اپنی زبان سے کہے گا اپنے ان اعضاء سے، لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی، تم نے میرے خلاف باتیں کیوں کی. قالو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قالو انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. یہ اعضاء کہیں گے جس اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، گویائی دی، اسی اللہ نے ہمیں طاقت دی. یہ اعضاء بولیں گے، قرآن سے ثابت، بغیر ان چیزوں کے کلام کرنے کا ثبوت قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس کا سہارا لے کر اللہ کے پیغمبر خطبہ دیتے، حتیٰ کہ آپ کے لیے ایک بہترین لکڑی کا ممبر بن گیا. جب آپ ممبر پہ تشریف لائے، کھجور کا تنا سائڈ پہ، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، اس کھجور کے خشک تنے نے جب آپ کی جدائی محسوس کی تو حدیث کے الفاظ ہیں فجذ الجزع، وہ خشک تنا رونے لگ گیا. فحن لہو کما تحن الناقہ. صحابہ کرام کہتے ہیں کھجور کے خشک تنے کو اللہ کے پیغمبر کی جدائی پر اس قدر ہم نے روتے ہوئے دیکھا اس انداز میں جس طرح ایک جانور
اپنے بچے سے جدا ہو جاتا ہے، ایک اونٹنی اپنے بچے سے جدا ہو جاتی ہے، ایک گائے اپنے بچڑے سے جدا ہو جاتی ہے، تو وہ جانور بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ بچڑا بھی رو رہا ہوتا ہے جدائی پر، اتنا ہم نے رونے کی بات ہے. خاموشی کا نام نہیں ہے. حتیٰ کہ نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا اور منبر سے آپ اترے. جب آپ اترے فاحتضنہ، تو اللہ کے پیغمبر نے اس خشک کھجور کے تنے کے ساتھ معانقہ کیا، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. صحابہ کرام کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو سینے کے ساتھ لگایا فجعلت تئن انین الصبی، تو پھر ہم نے دیکھا جس طرح روتے ہوئے معصوم بچے کو اس کی ماں سینے کے ساتھ لگاتی ہے تو پھر وہ سسکیاں بھر کے روتا ہے، پھر ہم نے خشک کھجور کے تنے کو سسکیوں کی شکل میں روتے ہوئے دیکھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو لم احتضن ہو لحن الى یوم القیامہ، اگر منبر سے اتر کر آج اس خشک کھجور کے تنے کو میں اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا. اب خشک کھجور کا تنا ہے، یہ رو رہا ہے، اس کے رونے کی آواز سنی، اس کے دانت ہیں، اس کے ہونٹ ہیں، اس کی زبان ہے، خشک کھجور کا تنا ہے. حضرت موت علاقہ ہے، وہاں کا ایک بہت بڑا وفد اسلام کے متعلق معلومات کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر ایک مرکزی شخص تھا اشعث بن قیس. جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے آپ صحابہ کرام کے ساتھ بغیر کچھ بچھائے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، دینی گفتگو ہو رہی، وہ قافلہ پہنچا، انہوں نے آ کر اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تو ہم نے کسی سے معلوم نہیں کیا، ہم نے چہرے سے معلوم کر لیا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سادگی مجلس ایک جیسے ہی اندازہ نہیں ہوا، لیکن آپ کے چہرے نے بتا دیا کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشعث بن قیس آگے بڑھا اور اللہ کے پیغمبر سے کہنے لگا انا قد خبأنا لك خبأ فما هو لك، ہم نے اپنے دماغوں میں اپنے دلوں میں آپ کے حوالے سے ایک چیز چھپائی ہوئی، ایک چیز ہے جو اس وقت ہمارے ذہن میں ہے آپ کے متعلق، ہم سب کے دل و دماغ میں ایک چیز ہے جس کو ابھی تک ہم نے چھپایا ہوا ہے، وہ بات آپ کے متعلق ہے، وہ بتائیں وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قال سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ انما یفعل ھذا الکاہن، یہ کام تو کاہن کرتے ہیں، شعبدہ باز کرتے ہیں، کاہنوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کاہن ان کو بتاتا ہے کہ تم میرے پاس کیا کرنے آیا، تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیری تکلیف کیا ہے، تیری پریشانی کیا ہے، یہ تو کاہن کا کام ہے، یہ کاہن لوگ ہیں. بل کہاں نہ تو پھر نار، اور دنیا کے سارے کاہن جہنم میں جائے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام کاہن لوگ کرتے ہیں، شیطانوں کے چیلے، شیطان ان کے چیلے، یہ ان کا کام ہے. ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کسی کو ان کی قسمت بتائیں گے، جن بدبختوں کو اپنی قسمت کا بتا دیں، کٹے توتے رکھے ہوئے ہیں، ساری رات جہاں چرسی مونتے ہیں، یہ ان کے ٹھکانے ہیں اور لوگوں کو ان کی قسمتیں بتاتے ہیں. یہ توتا لفافہ لے کر آئے گا، یہ بتائے گا، ہاں میں تیری آنکھیں دیکھ کر تجھے بتا دوں گا، تیری ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا دوں گا، یہ تو کاہن لوگ ہیں، مجھے کیا پتا تمہارے دل میں کیا ہے، تم نے میرے متعلق کیا چھپایا ہے، میں نہیں جانتا. انما یفعل ھذا الکاہن، یہ کام کاہن کرتے، نجومی کرتے، کاہن کا مانا نجومی. اشعث بن قیس نے کہا کہ ہم نے کہا اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ بتائیں کیف نعلم انک رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو انسان میری نبوت کا اقرار کرے یا نہ کرے، انسانیت کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق اقرار کرتی ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. انسان نہ مانے، انسان مجھے جھوٹا کہے، میرا کلمہ نہ پڑھے، انسانیت کے علاوہ یہ جانور بھی، یہ چرندے بھی، یہ پرندے بھی، حشرات الارض بھی، یہ شجرات بھی، یہ پتھر بھی، یہ مٹی بھی گواہی دیتی ہے کہ میں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تجالا فآخذ کفم من حسن، یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، اس کے بعد جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے چند کنکر آپ نے اپنی مٹھی میں لیے، چھوٹے چھوٹے کنکرے آپ نے اپنی مٹھی میں لیے، اور میں کہ یشہد ھذا انی رسول اللہ، یہ کنکر بھی گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسد بن قیس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہ جب جملہ ختم کیا اس کے بعد ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کنکر محمد مصطفیٰ کی شہادت دے رہے تھے، گواہی دے رہے تھے. اللہ کی توحید، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کی شہادت دے رہے تھے. ہم نے اپنے کانوں سے ان چھوٹے چھوٹے ذرات سے توحید اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کے الفاظ سنے. اب یہ جو کنکر ہیں ان کی زبانیں ہیں، ان کے ہونٹ ہیں، ان کے دانت ہیں. اسد بن قیس کہتے بس اسی وقت پورے قافلے نے بیک زباں ہو کر کہا نچا دو انا کا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے محمد انی لعارف حجر کان یسلم علی قبل ان ابعث و انی لعارفہ الان، فرمایا کہ آج بھی میں مکہ المکرمہ کی ایک وادی کے ایک پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل بھی جب میں وہاں سے گزرتا تھا مجھے وہ سلام کرتا تھا. آج بھی میں محمد اس پتھر کو جانتا ہوں، ابھی نبوت کے اعلان نہیں ہوا تھا لیکن جب بھی میں اس پتھر کے قریب سے گزرتا وہ مجھے سلام کرتا تھا. یہ پتھر اللہ کے پیغمبر کو سلام کر رہا ہے، اس کی زبان ہے، اس کے ہونٹ ہے، اس کے دانت ہے. یہ ایک فتنہ کھڑا کیا، اس فتنے کی سب سے اللہ کی توفیق سے وہ لوگ بچے جن کے پاس شریعت کا علم تھا، یہ دلائل جن کو معلوم تھے جو چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، بڑے خطیر لا تعداد دلائل قرآن میں اور حدیث میں، لیکن سیدھے سادے لوگ ہمیشہ فتنوں کی صد میں آ جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کچھ اور زیادہ بغیر کسی سے علم سیکھے، براہ راست کتابوں سے علم حاصل کر کے، براہ راست ڈکشنریوں کی زد میں آ کر اپنے آپ کو محقق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہوتا. براہ راست عربی لغت کے ذریعے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو قرآن و حدیث میں تضاد نظر آیا، کچھ لوگوں کو حدیثوں کے اندر تضاد نظر آیا، کچھ کو قرآن و کریم کی آیات میں تضاد آیا. نتیجہ کیا ہے؟ کچھ یہودیت کی طرف چلے گئے، کچھ عیسائیت کی طرف چلے گئے. آپ کی دور میں یہ نشانے موجود ہیں، آپ میں سے دیکھ کر دوست آج بھی آپ کی اس نئی کراچی کے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے تحقیق کی اور تحقیق میں حق سمجھ آ گیا، پھر مزید تحقیق کی، پھر حق کے بعد باطل ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث کو چھوڑا، منکر حدیث بن گئے، حدیث سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں. وہ دور بھی ان لوگوں کا ہم نے دیکھا، ان کا نام بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. کچھ دن کے بعد مزید تحقیق کی تو قرآن سمجھ نہ آیا، قرآن کا انکار کر دیا، عیسائیت میں چلے گئے، اور اس وقت اس شخص کو میں جانتا ہوں جو آج بھی آپ کی نئی کراچی میں رہتا ہے، اس وقت وہ یہودی بن چکا ہے. جو مجھ سے پوچھنا چاہے اس کا نام بھی اس کا پتہ بتا دوں. یہ ہے فتنے. خود بیٹھے کتابیں کھولی، رسالے لٹریچر، نہیں جی حدیث ٹکرا رہی، حدیث کو چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر قرآن کو کھولا، کاجی قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا. اس سے بہتر تو انجیل ہے. اب چند سال ہو گئے، اس نے کہا کہ نہیں عیسائیوں سے بہتر یہودی ہیں، آج وہ یہودی ہو چکا ہے. یہ فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا جات من درہم نے، اس کا فتنہ ان پڑھ طبقے کے اندر، دیہاتی علاقوں کے اندر زور پکڑ گیا، حتیٰ کہ باسط کے گورنر کو غیرت آئی. غیور خالد بن عبداللہ ارکسری رحمہ اللہ سمجھانے کی کوشش کی، جب یہ ظالم اپنے فتنے سے باپ نہیں آیا تو پھر اس نے عید کی انتظار کی. عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی کے موقع پر خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کے پاس آئے، عیدگاہ میں آئے، تو اس جات بن درہم کے گلے میں رسی ڈال کر آئے. جات بن درہم کے گلے میں رسی ہے، جس طرح جانور کو لایا جاتا ہے جات بن درہم کو اس طرح لایا گیا. اس نے آ کر مصلے کے ساتھ اس کو بٹھا دیا، عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز کے بعد خطبے کے لیے کھڑا ہوا خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ. اس نے کہا یوحنا زہو تکبل اللہ بحیاتک، او لوگو عید کی نماز ہو چکی، مسائل تم نے سن لیے، اور جاؤ تم قربانیاں کرو، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے. فانی مزاحن بالجاد ابن درہم، جاؤ آج تم بھیڑ بکری کی قربانی کرو، جاؤ اونٹ کی قربانی کرو، گائے کی قربانی کرو، آج میں قربانی کے لیے جاد بن درہم کو لایا ہوں، میں اس کی قربانی کروں گا عیدگاہ کے اندر. جس ظالم نے یہ فتنہ پھیلایا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کی، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل نہیں بنایا تھا، یہ ظالم اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے. خطبہ ختم کیا، مصلی سے ہٹا، اور چھری کے ذریعے جات بن درہم کو میدان میں ذبح کر دیا. اور اس طرح کے فتنے بعد لوگوں کی یہی سزا، لیکن چونکہ یہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہے، جب تک مسلمان غیور حکمران تھے فتنے اٹھتے تھے، وہ ان فتنوں کو اس طرح ختم کرتے تھے. یہ جہمیہ کا فتنہ، ابھی یہ فتنہ مکمل ختم نہیں ہوا تھا کہ اپنے جراثیم ایک اور فرقے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے. وہ فرقہ معتدلہ ہے، مکمل انہوں نے جہمیہ کی پیروی نہیں کی، لیکن جراثیم ہوتے نا، جراثیم جب کسی کے اندر انکار حدیث کے، انکار قرآن کے، دین کے کسی بھی رکن کے انکار کے جراثیم آ جائیں، اصلاح ہو بھی جائے، جراثیم بڑی دیر سے نکلتے ہیں، جراثیم جلدی جلدی نہیں نکلتے. معتبرہ کے اندر یہ جراثیم چھوڑ کے چلے گئے، وہ معتبرہ یہاں تک آگے بڑھے. البتہ یہ مکار لوگ تھے معتبرہ، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، لیکن یہ حال جات بن درہم کی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس عقیدے کو عوام الناس کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ان معتدلہ نے حکمرانوں کو قائل کیا، تاکہ حکمران قائل ہو جائیں گے، ریاست اور سیادت کے اندر جو کام مضبوطی سے ہو سکتا ہے وہ الگ سے نہیں ہو سکتا، حکمرانوں کو قائل کیا. اور یہاں تک کہا کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے اللہ کی کلام ہے، لیکن یہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اگر اس کو ہم اللہ کی صفت مانیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، تو قرآن کب سے ہے، قرآن کے احکام کب سے ہیں، جب سے محمد الرسول اللہ ہے اس وقت سے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت سے محروم تھا، اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت سے محروم تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن کریم کے نسخے کو تو آگ لگائی جا سکتی ہے، سمندر میں ڈالا جا سکتا ہے، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو پھر قرآن اللہ کی صفت کہاں ہے؟ یہ کلام اللہ نہیں، یہ مخلوق ہے. مخلوق وہ ہے جس کی ایک ابتدا ہے، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ اس وقت سے ہے جب کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، یہ مخلوق ہے. حکمرانوں نے کہا ٹھیک ہے، حکمرانوں کو بات سمجھ آ گئی، منطق کے ذریعے، فلسفہ کے ذریعے، معقولات کے ذریعے حکمرانوں کو منوا لیا، جب حکمران مان جاتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حکمرانوں نے جب مان لیا پھر حکمرانوں نے اپنی ریاست کے علماء کو اپنے پاس بلایا. اللہ اکبر کہ بتاؤ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں. لیکن حاکم وقت نے سب سے پہلے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں قرآن مخلوق ہے. قرآن مخلوق ہے, غیر مخلوق نہیں. اس کے لیے عقلی دلائل دی, اپنا تاثر مولویوں پر چھوڑنے کے لیے اپنا موقف واضح کیا. جب مولویوں نے دیکھا مکہ حاکم یہ کہتا ہے اور بات واضح کر چکا ہے اور اس کے موقف میں کوئی لٹک نہیں, ادھر سبھی مولویوں نے سر ہلانا شروع کر دیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی, قرآن واقعی مخلوق ہے. ادھر سبھی سر ہلانا شروع کر دیا. حاکم نے دیکھا کہ ایک امام کا سر ہل نہیں رہا. کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کیوں نہ کروں؟ جن کی زندگی کا ایک ایک سانس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی چوکیداری میں گزرا ہے, میں اس امام کی عظمت کو کیوں نہ بیان کروں؟ اس وقت دنیا کے اندر جتنے مسلمانوں کے فرقے موجود ہیں, طوائف موجود ہیں, گروپ موجود ہیں, سب ایک چوٹی کے محدث کی عظمت کو جانتے ہیں, وہ ہیں ابو مصر رحمہ اللہ. سب میں اتفاق ہے کہ شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنا محنت, جتنا لمبے سفر ابو مصر رحمہ اللہ نے کیے ہیں کسی نے کیے. زمین کا ایک ایک چپا اس شخص نے کبھی پیدل چلا, سواری میسر ہو گئی, گدوں پہ سوار, خچر پہ سواری, گھوڑے پہ سواری, اونٹ پہ سواری, ریگستانی علاقہ, پہاڑی علاقہ, میدانی علاقہ, کشتیوں کا سفر, زندگی پوری ابو مصر رحمہ اللہ نے علم کو تلاش کرتے کرتے گزار دیا. حضرات آخری وقت ہے. علماء نے جب ابو مصر رحمہ اللہ سے پوچھا, جائے طبقات اٹھا کر دیکھیں کیا کہا, ہر رائد احدن یحفظ علی ہذہ الامۃ امر دینہا. اے ابو مصر, آپ نے علم کے حوالے سے مشرق بھی دیکھی اور مغرب بھی, شمال بھی اور جنوب بھی, علماء سے ملے, محدثین سے ملے, آپ ایک سوال کا جواب دیں, آپ کی معلومات کے مطابق, آپ کے علم کے مطابق اس وقت زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سب سے بڑا محافظ, سب سے بڑا چوکیدار کون ہے؟ سب سے بڑا چوکیدار کون ہے جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کی چوکیداری میں لگا ہوا ہو؟ قال لا اعلمہ الا شاب فی ناحیۃ المشرق. ابو مصر نے کہا, پوری زمین دیکھی, علماء دیکھے, اہل علم دیکھے, مشرقی کنارے پر ایک نوجوان دیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں شریعت محمدی کا سب سے بڑا چوکیدار وہی ہے. لوگوں نے پوچھا اس نوجوان کا نام, کہا اس نوجوان کا نام احمد بن حنبل ہے رحمہ اللہ. امام قتیبہ ہے رحمہ اللہ ایک دن ان لوگوں کی علامتیں بیان کر رہے تھے, نشانیاں بیان کر رہے تھے جن لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت ہے, کہ اللہ کے پیغمبر کی سنتوں سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں, نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں, ان کی علامتیں کیا ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہیں. نشانیاں بیان کرتے کرتے کہتے ہیں, اذا رأیت احدا یحب احمد بن حنبل فاعلم انہ صاحب سنت. نبی علیہ السلام کی سنتوں سے, آپ کی احادیث سے, آپ کی سیرت طیبہ سے, محبت کرنے والوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے, اگر دنیا کے کسی شخص کو, چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی, تاجر ہو یا بکریوں کا چرواہا ہو, اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے, یہ محبت دلیل ہے اسے محمد مصطفیٰ کی سنت سے محبت ہے. حضرات امام احمد بن حنبل کا سر نکلا, حاکم نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے کھڑے ہو کر قرآن و حدیث کی بارش بسانا شروع کر دی, دلائل دینا شروع کر دیے, جن کا عقل کے ساتھ, منطق کے ساتھ, فلسفے کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو. قرآن اللہ کی کلام ہے, اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے, یہ گتا مخلوق ہے، یہ قلم مخلوق ہے، اس پر جو تم نے عبارتیں لکھی ہیں تمہاری تحریر مخلوق ہے، اللہ کی کلام جو ہے جو نہ اس ورقے کی محتاج ہے، نہ اس گتے کی محتاج ہے، نہ اس کاغذ کی محتاج ہے، نہ اس دباغ کی محتاج ہے، وہ اللہ کی کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی کلام ہے غیر مخلوق ہے۔ حاکم وقت نے دیکھا اگر اس کو قدر کرتا ہوں ایک اور فتنہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اس کے حوالی بہت ہے، اس کو زندہ چھوڑتا ہوں تو پھر جو میرا موقف ہے اس کو کمزور کر دے گا، یہ ہر جگہ جائے گا، لہذا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ امام احمد حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا اسی ایک مسئلے کی خاطر، اور جیل میں سکون سے سنانے نہیں دیا، سونے نہیں دیا، بلکہ کوڑے بسائے جاتے ان جلادوں میں، کوڑے مارنے والوں میں۔ ایک شخص جس کا نام ابو ذر آتا ہے، جب ایک موقع پر وہ حج کرنے کے لیے گیا اور ایک شخص اس کو جانتا تھا، مکے والوں کو بتایا کہ یہ ابو ذر ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس نے امام احمد حنبل کو کوڑے مارے تھے۔ ہاں مارے تھے، اس نے کہا جی ہاں میں نے مارے تھے، کیا کرتا، حاکم کا حکم تھا، لوگوں نے کہا کتنا کوڑے مارتے تھے، اس نے کہا ایک دن مکے حاکم نے بغداد کے 150 نوجوانوں کو بلایا اور ان میں ایک میں بھی تھا، ہر ایک سے کہا کہ تم نے ایک ہی کوڑا مارنا ہے لیکن پوری قوت کے ساتھ مارنا ہے، کیونکہ پہلا کوڑا ہے قوت کے ساتھ مارا جاتا ہے، دوبارہ جب آدمی زور لگاتا ہے وہ قوت نہیں ہوتی، تیسری مرتبہ وہ قوت نہیں ہوتی، مارنے والا بھی تو تھک جاتا ہے۔ ہر نوجوان احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ ایک کوڑا مارے گا، کہتے وہ دن مجھے یاد ہے 150 جلادوں نے احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے، کیا استقامت کے پہاڑ تھے۔ امام مجری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس امت میں دو امام گزرے ہیں جن کی استقامت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جن کی ثابت قدمی نے شریعت کی نگرانی کی، تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک امام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے تو سیدنا عمر بن خطاب جیسے آدمی بھی نرم لہجے میں آگے، چلو ہمیں نہیں دیتے نہ دیں، اپنے علاقے میں خود دیں، لیکن ابوبکر صدیق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص زکات دیتا تھا اگر اس زکات کی اونٹنی لے کر آئے گا اور اونٹنی کی مہار نکال دے گا، اونٹنی کی رسی نکالے گا، جب تک بیت المال میں اونٹنی کے ساتھ اس رسی کو جمع نہیں کرے گا وہ اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ سید عمر فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کی اس جرات کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا، ولقد رأیت ابا بکر قد شرح اللہ صدر ابی بکر، میں نے ابوبکر کو دیکھا، مجھے لگتا تھا کہ آج ابوبکر کے سینے کو اللہ نے حق کے لیے کھولا ہوا ہے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کسی میں جرت نہ ہو سکی۔ ایک وہ امام ہے اور ایک یہ امام ہے، اکیلے کھڑے ہوں گے، سارے مولوی درباری بن گئے، سب ملکہ وقت کی ہاں میں، وقت کے حاکم کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے، قربان گئے، کھڑے ہو گئے، کوڑے تکلیفیں سعودتے دن رات، پھر ایک حاکم نہیں وہ حکومت کر کے چلا گیا، دوسرا آ گیا وہ کر کے چلا گیا، حتیٰ کہ تیسرا حاکم آ گیا، تین حکمرانوں نے لگاتار اس امام کو تکلیفیں دی، صرف کسی ایک مسئلے میں، صرف کسی ایک مسئلے میں۔ امام صاحب اکثر ایک شخص کو دعائیں دیا کرتے تھے، ابو الحیثم نامی شخص کو، لوگوں نے پوچھا تھا ابو الحیثم کون ہے، امام صاحب نے کہا ایک ڈاکو ہے، ایک ڈاکو ہے اس کا نام ابو الحیثم ہے، تم ان کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ جب بغداد کی جیل میں میں تھا وہ ڈاکو بھی تھا، ایک دن اس نے مجھے دیکھا کوڑے برسائے جا رہے ہیں، جب مجھے سزا دینے کے بعد کوٹھری میں پھینک دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب قیدی کھانے کے وقت آپس میں ملتے تھے، ابو الحیثم نے مجھے کہا آپ پھر سے مجھے بتائیں کہ تم حق پر ہو یا نہیں، میں نے کہا میں حق پر، میرے سینے میں میرے موقف کے بارے قرآن کی آیتیں ہیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث ہیں۔ اس ڈاکو نے کہا پھر پرواہ نہیں کرنی، مجھے مار مار کے انہوں نے ہڈیاں توڑ دی ہیں، جبکہ میں باقی چور ہوں ڈاکو، لیکن میں نہیں مانا، تو حق پر ہے، نہیں ماننا کوئی بات نہیں. اگر یہ ڈر ہے کہ تمہیں قتل کر دیں گے تو کیا خیال ہے، اگر تمہیں چھوڑ بھی دیں قتل نہ بھی کریں، کیا موت واقع نہیں ہوگی؟ موت ہوگی. ایک قوم آپ کے پیچھے ہے، آپ گمراہ ہو گئے تو ایک امت گمراہ ہو جائے گی. ڈٹ گئے، استقامت کا پہاڑ بن گئے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا امام شافعی جو اس وقت بغداد میں نہیں ملک شام میں ہیں، وہی رات کی تاریکی میں خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کو ایک خط کی شکل میں تحریر کر کے اپنے ایک شاگرد کو دیتے ہیں کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کو تلاش کرو کہ کہاں ہے. امام شافعی کو کوئی بتا دے کہ امام احمد بن حنبل کہاں ہے، کس شکل میں ہے، خط دیا اپنے شاگرد کو کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کو خط دے کر آؤ. وہ تلاش کرتے کرتے بغداد پہنچا، پتا چلا کہ امام صاحب کوٹھی میں ہیں، وہی پہنچا، اس نے امام شافعی کا خط دیا. امام صاحب نے خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے. اس نے کہا کیا ہے خط میں؟ فرمانے لگے کہ خط میں ہے کہ میرے استاد، میرے شیخ امام شافعی فرماتے ہیں، تو امام شافعی استاد ہے امام احمد کے، میرے استاد کہتے ہیں احمد رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شافعی اپنے شاگرد کو میرا سلام بھی کہو، اور انہیں بتا دو قرآن کریم کے مسئلے میں، خلق قرآن کے مسئلے میں تمہارا امتحان ہونے والا ہے، استقامت کا پہاڑ بن جانا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہیں عزت ملے گی. حضرات معمولی بات ہے، ڈٹ گئے. جب تیسرا حاکم معتصم آیا، اس نے سوچا احمد بن حنبل کے جسم کے اوپر جو کھال کالی سیاہ ہو چکی ہے، مارے کھا کھا کے، کوڑے کھا کھا کر، یہ بندہ چلنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بات نہیں اکیلے اس کی بھی تو سنو کہتا کیا ہے. وقت ایک ملا کو بلایا جس کی سب سے بڑی شہرت تھی، اتفاق سے اس کے نام بھی احمد ہے، احمد بن ابی داؤد. کہا آؤ احمد بن حنبل کو دلیل کے ساتھ قید کرو. ملا کیسے انکار کرتا، حاکم کی تلوار کے زد میں آ جاتا کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو تو نے ہمیں کیوں گمراہ کیا ہوا ہے. آ کیا امام صاحب کو بیڑیوں کی شکل میں قید سے نکالا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وقت کے حاکم کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا کہ احمد بن ابی داؤد کی سنو اور اپنی سناؤ. تھوڑی دیر وہ ملا گفتگو کرتا رہا، جب خاموش ہوا امام احمد بن حنبل نے قرآن کریم کے غیر مخلوق ہونے کے اطلاع دینا شروع کیے، حتیٰ کہ وقت کے حاکم کو بات سمجھ آ گئی. وقت کا حاکم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بات واضح ہو چکی کہ احمد بن حنبل حق پر ہے. جلاد سے کہا کب سے روح قید ہو، جاؤ اس کی بھیڑی کو توڑ دو. امام بن حنبل کی بیڑی کو توڑ دو. جلاد نے ہتھوڑا مارا، بیڑی کے ٹکڑے کر دیے. امام صاحب بیٹھ کر انہوں نے اس بیڑی کا ایک کڑا لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا. وقت حاکم نے کہا اس کڑے کو کیا کرو گے؟ امام صاحب کہنے لگے اس کڑے کو جیب میں رکھوں گا اور وصیت کروں گا کہ جب مروں بیڑی کے اس کڑے کو میرے کفن میں رکھ دینا. قیامت کے دن جب اللہ کے پیش ہوں گا، یہ اللہ کے سامنے ایک کڑا پیش کروں گا، تیری کڑا پیش کر. وقت کے حاکم نے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. امام صاحب نے کہا کہ میں تو تمہارے پورے خاندان کو پہلی دن سے معاف کر چکا ہوں، پہلے حاکم کو بھی، دوسرے کو بھی، تجھے بھی معاف کر چکا ہوں. کیوں معاف کیا؟ کی تکلیفیں ہیں، زیادتیاں ہیں، لیکن تمہارے خاندان کو تمہاری غلطیوں پر اس لیے معاف کر چکا ہوں، تمہارا تعلق میرے محمد مصطفیٰ کے خاندان سے، اللہ کے پیغمبر کے خاندان سے تعلق ہے، اس سے معاف کر چکا ہوں. یہ بھی ایک فتنہ تھا، یہ سارے فتنے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تموج و کموج البحر ایسے فتنے ہوں گے جیسے سمندر کی موجیں ہیں. بڑے بڑے لوگ اس کے زد میں آئے, گمراہ ہو گئے, اور بہت لوگوں کو اللہ نے کامیاب کیا. اللہ ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ہمارے ساتھی ہیں محترم بھائی محمد صدیق صاحب گزرا والے, ان کی نواسی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اللہ رواح کین کو صبر جمیلہ عطا فرمائے. ہمارے محترم ساتھی بھائی شہاب بیمار ہیں, دعا کیجیے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے صابر بھائی دوسرے دوست بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. ہمارے ساتھی نے درخواست کی ہے, ان کی بہنیں بیمار ہیں, اے اللہ ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جن کی درخواستیں آئی ہیں نہیں آئیں, سب تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئی انہیں معاف فرما. اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.